لٹیرا بھی مصیبت کو برداشت کرتا ہے جیل خانے میں، لیکن اس پر کوئی صبر نہیں کہتا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کہ انسان حالات میں پریشانیوں کو برداشت بھی کرے اور اللہ کے فرمودات کو ادا بھی کرے۔ ایک انسان پر بیماری آئی ہے، وہ بیماری کو برداشت بھی کرے اور نماز بھی نہ چھوڑے۔ ایک انسان پر اہل و عیال کاروبار کے اعتبار سے مصیبت آئی ہے، برداشت بھی کرے، اللہ کے فریضے کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ ہے صبر۔ ورنہ صرف صبر کی تعریف یہ کرنا کہ مصیبت کو برداشت کر لو، یہ صبر نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں جو حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو گے، وہ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا۔ فذکرونی اذکرکم کی تفسیر علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو گے؟ بے عبادتی، میری عبادت کر کے یاد کرو۔ اذکرکم بے نعمتی، میں نعمتوں سے تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی تم عبادتوں سے مجھے یاد کرو گے، میں نعمتوں سے تمہیں یاد کروں گا۔ تو اسی لیے بعض بزرگوں کے باب میں آتا ہے کہ اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے، اس کا مجھ کو پتہ چلتا ہے، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، اس کا مجھے پتہ چلتا ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میں جب یاد کر رہا ہوں اس پر، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، تو میرا یاد کرنا دلیل ہے کہ وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اگر ہم نماز میں آ چکے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، فرائض کو ادا کر رہے ہیں، عبادت کو ادا کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ بھی ہم کو یاد کر رہا ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے یادوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، لو استمعت العمۃ علی ان ینفعوک بشیء لا ینفعوک الا ما کتب اللہ لک، ساری کائنات مل کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعن کا لفظ استعمال فرمایا، اور عربی گرامر کے اعتبار سے شیعن کا معنی ہوتا ہے ذرہ برابر نفع۔ ساری کائنات اور ساری امت مل کر کے اگر آپ کو اور مجھ کو ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہے، رب کو منظور نہیں ہے، تو کائنات کی اسکیم فیل ہوگی، کوئی مجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ الا ما کتب اللہ، مگر اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہوگا، بس اتنا ہی ہوگا۔ ولو اتمعت الامۃ علی ان یضرک بشیء لا یضرک الا ما کتب اللہ، ساری امت مل کر کے تمہیں ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، بدنام کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے خلاف سازش کرنا چاہے، میرے نبی صادق و مصدوق کا فرمان ہے کہ ساری کائنات ایریوں کے ایریاں رگڑ دے گی، تم ذلیل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ الا ما کتب اللہ، اور وہ بھی ذلتی کا مسئلہ اتنا ہوگا جتنا اللہ چاہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ساری امت کے مسائل کا تعلق اللہ کی ذات سے، اور اسی کو مان لینا یہ ایمان ہے، یہ مان لینا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ہمارا اللہ پر یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ تعالیٰ جل شانہ سب کچھ کرنے والا۔ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں نقل کیا ہے کہ تشریف لا رہے تھے اور جمعہ کی نماز میں نہیں پہنچ پائے۔ حضرت نے نماز کے بعد پوچھا، معاذ نظر نہیں آتے جمعہ میں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اماموں کو چاہیے کہ اپنے مزلیوں کی خبر بھی رکھا کریں کہ نمازوں میں کون آتے ہیں کون نہیں آتے، یہ فکر ہمیں دامنگیر ہونا چاہیے۔ فرمایا، کیا بات ہے، معاذ آئے نہیں؟ چلو معاذ کے گھر۔ حضرت معاذ کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا، معاذ جمعہ میں آئے نہیں؟ فرمایا، حضرت بہت سویرے چلا تھا، لیکن ایک یہودی سے میرا قرض کا مسئلہ تھا، اس نے راستے میں روک لیا مجھ کو، اور وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور اس میں بات طویل ہو گئی۔ میں نے اس کو بڑی خوشامد کی کہ مجھے نماز پڑھ لینے دے، لیکن اس نے مجھ کو نہیں چھوڑا، اور وہ حق کا طالب تھا اور میرے پاس اس کا حق باقی تھا، اور اس نے مجھ کو بہت برا بھلا کہا، حضرت میں مسجد تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ خود حضرت کا بھی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت کا کسی یہودی سے آپ نے قرضہ لیا تھا، اور اس قرض کے باب میں وقت پر ادا کرنے کا مسئلہ تھوڑا آگے پیچھے تھا، اور وہ بہت برا بھلا حضرت کو کہنے لگا۔ صحابہ کرام نے اس کو دانتنا چاہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو، تو حضرت کا جملہ سنو اور اپنے دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، ان لصاحب الحق کے مقال، اس کو کچھ نہ کہو، اس کا حق باقی ہے، اس لیے اس کو گالی دینے کا بھی حق ہے، اس کو برا بھلا کہنے کا بھی حق ہے، اس کو مطالبے کا بھی حق ہے، اس کو سختی کرنے کا بھی حق ہے، اس کا حق باقی ہے۔ آج عبادات کے باب میں تو ہم بہت سنہرے نظر آتے ہیں، لیکن معاملات کے باب میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت لذاذت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، ہم سے پہلے بھی ایک مسلم قوم گزری ہے۔ کون مسلم قوم؟ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ تک، وہ تو انکار عیسیٰ کے بعد فیصلہ ہوا، جب حضرت عیسیٰ کا انکار ہوا تو مسئلہ پیدا ہوا، اس لیے کہ انکار نبوی پر کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہود برابر مسلمان ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس زمانے کے سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، کوئی ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جنت کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہو کہ جنت ہماری ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی شریعت سے لے کر نزول عیسیٰ تک جتنے لوگ آئے وہ سب مسلمان ہیں، اور نزول عیسیٰ کے بعد جنہوں نے عیسیٰ کا اقرار کر لیا علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ بھی مسلمان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنہوں نے اقرار کر لیا، چاہے وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو یہود کے علماء میں سے، چاہے وہ کعب احبار ہے جو علماء یہود میں سے، چاہے وہ تمیم داری ہے جو نصارہ میں سے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا وہ سب مسلمان ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ تو ایک دور موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کا جو مسلمانوں کا دور گزرا، قرآن کریم میں یہ مختصر وقت ہے ورنہ میں تفصیل سے اس کو کھولتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات دیے تھے، جو چیزیں عطا فرمائی تھی، جو فضیلتیں ان کو دی تھی، جو مقام ان کو دیا تھا، قرآن اس کو نقل کرتا ہے، اور پہلے پارے میں دو جگہ، پانچویں رکوع میں اور چودھویں رکوع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے۔ آگے کیا فرمایا، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے ساری کائنات میں اے بنی اسرائیل تم کو فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو بہت بڑا مقام دیا تھا، فضیلت کا عالم یہ تھا کہ ان کی ابتدا دو نبیوں سے ہو رہی ہے، اور وہ دونوں نبی بہت اعلیٰ درجے کے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر ہے، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی انتہا بھی دو نبیوں پر ہو رہی ہے، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کی ابتدا دو نبیوں پر جو اولو العزم پیغمبر، اور ان کی انتہا بھی دو نبیوں پر جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک کلیم ہے موسیٰ اور ایک روح اللہ ہے حضرت عیسیٰ، اور بیچ میں اتنے سارے انبیاء اللہ نے بھیجے اتنے سارے بنی اسرائیل میں، کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 4000 کے قریب انبیاء تشریف لائے، ایک دو نہیں 4000۔ بعض اوقات وہ بھی گزرے ہیں کہ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین نبی ہوتے تھے اس امت کے اندر، اور نبیوں کا ہونا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ تو میں نے روحانی اعتبار سے تمہیں نعمت دی تھی کہ تمہاری ابتدا بھی اولو العزم پیغمبر، انتہا بھی اولو العزم پیغمبر، اور بیچ میں بے شمار انبیاء، حسکیل ہو یا اویس ہو یا عزیر ہو یا اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کرام، شمیویل علیہ السلام وغیرہ، اور جسمانی نعمتیں ہم نے تم کو یہ دی کہ تم نے توبہ جب جب بھی کی ہم نے قبول کی. جسمانی نعمت ہم نے یہ دی کہ حضرت موسیٰ کی دعا پر ہم نے بادل بھیجے اور سایہ کروایا. جسمانی نعمت ہم نے تم کو یہ دی کہ تمہیں محنت کی ضرورت نہیں پڑی, من و سلوہ تمہارے قدموں میں ڈالا, تمہارے پاؤں میں ڈال دیا ہم نے من و سلوہ کو. یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو عطا فرمائی, لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود جب وہ قوم بغاوت پر اتری اللہ کی, نافرمانی پر اتری اللہ کی, اور بغاوت اور نافرمانی پر لے جانے والے وہ چند باتیں ہیں جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. غور سے سمجھے اس بات کو, ان کو بغاوت پر کون لے گیا, ان کو نافرمانی پر کون لے گیا, وہ چند باتیں ہیں جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ نحنو ابناء اللہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر اللہ کا بیٹا, ہم اس کے ماننے والے, اس لیے ہم اللہ کے بیٹے. دھوکے میں ڈال دیا اس چیز نے ان کو, ہم تو ابناء اللہ ہیں. اور دھوکے میں ڈالنے والی واحباہو, ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں, دلارے ہیں. بس محبوبوں کو کس کام کی ضرورت ہے, ہم تو بڑے لادلے ہیں اللہ کے, بڑے پیارے ہیں اللہ کے. تو کہیں تو یہ دعوے دار بنے کہ ہم اللہ کی اولاد, اور کہیں دعوے دار بنے کہ اللہ کے محبوب اور چہیتے, اور کہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ, فرمایا جہنم میں دو چار دن جائیں گے, پھر اللہ ہم کو اپنی محبت کی وجہ سے نکال دے گا. اور کبھی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم میں تو بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں, اور یہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اور ان سارے دعووں کی وجہ سے وہ بغاوت پر اترے کہ ان کے علماء نے رشوتیں لی, قرآن آیات کو بیچا, ان کے عوام غلط کاموں میں, زنا میں, حرام کاموں میں, اور غلط مال کے حصول کرنے میں لگے. ان تمام برائیوں پر لے جانے والے یہ ان کے دعوے تھے. میں آپ کے ذہن کو ذرا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ قرآن ان دونوں آیتوں کو ہمیں سنا کر کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن ہم کو سنا کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے بھی بڑے دعوے ہیں, اور وہ دعوے یہ ہیں کہ ہم تو بہت بڑی بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تو ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ تم تو بڑی بھلی امت ہو, لیکن کس بنیاد پر بھلی کہی گئی ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا وہ میری اور آپ کی زندگی میں پایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو بھلائی کا حکم کریں, برائی سے روکیں؟ کیا ہماری زندگی میں ہے شعبہ؟ اگر یہ شعبہ ہے تو ہم کامیاب ہیں, اور اگر یہ شعبہ نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ ہوگا. مشکات شریف کی روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون سبعین امہ, تم سے پہلے 70 امت کو پوری کر چکے ہو, تم آخری امت ہو جن کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی. لیکن فضیلت کی بنیاد یہ ہوگی کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اگر میری اولاد میرے سامنے درگس میں جا رہی ہے, بے نمازی بن رہی ہے, شراب اور کسینوں میں جا رہی ہے, اور میری اولاد خود حرام مال کو کما رہی ہے, اور میرا رونگتا کھڑا نہیں ہوتا ہے, تو مجھے میری فضیلت بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. جس بنیاد پر قرآن فضیلت بیان کرتا ہے وہ تو ہے نہیں مجھ میں. وہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, وہ کہاں ہمارے اندر وہ جوہر رہا؟ کچھ ہمارا بھی حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم نے موتی موتی باتوں کے اندر تو کچھ امر بالمعروف کر دیا, باقی جو کرنا چاہیے خود ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے فیملی کے اندر, ہمارے اطراف کے اندر, ہمارے محلے کے اندر, ہماری بلڈنگ کے اندر, ہم بے شمار لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی بغاوت پر اترے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے. لیکن میں نے کبھی لفظ تک اپنے, اور لفظ نکالنا تو دلکنار, میں نے دل میں برا بھی نہیں جانا. جبکہ ابو سعید خدری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو, نہیں تو زبان سے روکو, نہیں تو کم سے کم دل سے تو برا جانو. اور دل سے بھی اگر ہم نے برا نہیں جانا تو وذالک اضعف الایمان, یہ بہت کمزور ایمان ہے, اس سے نیچے ایمان نہیں ہو سکتا ہے. تو جو حالات بنی اسرائیل کے ہیں وہی حالات کچھ ہمارے بھی تو چل رہے ہیں. ہم نے بھی تو وہی طور و طریق اختیار کر رکھا ہے ہماری زندگیوں میں, عبادات میں الحمدللہ کچھ ہم ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمارے معاملات جب اندرونی زندگی کے معاملات دیکھے جاتے ہیں تو الامان الحفیظ. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف فرمائیں کہ ہمارے معاملات کے مسائل کیسے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو مسائل بنی اسرائیل میں تھے اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ آیات سنا کر کے کہنا چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے تم کو بہت فضیلتیں دی، تمہاری فضیلت کا حال یہ ہے کہ میں نے تمام امت میں سب سے بہتر امت تم کو بنایا، تمہاری فضیلت کا حال یہ ہے کہ قیامت میں جب تک تم داخل نہیں ہوں گے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میں امت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے میں میری امت کو لے کر کے پہلے جاؤں گا، پھر سارے انبیاء ہوں گے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تمہارے رونے پر میں نے مسائل کو حل کیا ہے، اور تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تمہارے تڑپنے پر میں نے آیت تیمم کو اتارا ہے. ایک عورت روئی ہے تو میں نے تیمم کی آیت کو اتار دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے. ایک خولہ کے رونے کے اوپر میں نے زہار کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے. بے شمار قرآن پڑھتے چلے جائیں، اس امت کو جو فضائل اور مناقب ملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے. فرمایا کہیں تم ان فضائل اور مناقب کو صرف بیان نہ کرتے رہنا، بلکہ جن بنیادوں پر فضیلت دی ہے ان بنیادوں بھی کو اپنانا. اگر ان بنیادوں کو نہیں اپناؤ گے تو فضیلت کسی کام کی نہیں. ایک انسان کی فضیلت تو میں بیان کروں لیکن اس میں وہ جوہر ہی نہیں ہے، وہ خوبیاں ہی نہیں ہے، تو فضیلت سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ قرآن بنی اسرائیل کے واقعات کو سنا کر مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بھی امر بالمعروف کرنے والے بنو گے، نہی عن المنکر کرنے والے بنو گے، اچھے کاموں کا حکم دینے والے بنو گے، برائیوں سے روکنے والے بنو گے، امت کو خیر کے اوپر اٹھاؤ گے، امت کی شر سے حفاظت کرو گے، امت کو خیر کی لائن پر لے کر چلو گے اور شر کے راستے سے تم بچاؤ گے، چاہے وہ عبادت کے مسائل ہو، چاہے وہ معاملات کے مسائل ہو، چاہے وہ معاشرت کے مسائل ہو، چاہے وہ اخلاق کے مسائل ہو، چاہے وہ کیریکٹر کے مسائل ہو، تمام راستوں کے اندر حق بات کو لے کر کے اگر چلو گے، یہ ضرور ہے کہ حق بات کے کہنے میں تمہارے اندر مٹھاس ہو، محبت ہو، زہریلی زبان نہ ہو، دنکیلی زبان نہ ہو، پیار والے جملے ہو. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. لیکن تمہاری فضیلت صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے. آج یہ جوہر میری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے. آپ کمپیر کرتے چلیں بنی اسرائیل کے ساتھ اس امت کو، جو خرابیاں ان میں آئی وہ خرابیاں ہمارے اندر بھی آ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باب میں کیا فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ہم نے ان لوگوں کے اوپر اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود بنی اسرائیل کو ہم نے ذلتیوں میں ڈال دیا، مسکنت میں ڈال دیا. آج میں اور آپ ہماری زندگی پر غور کریں، 52 اسلامک ممالک ہونے کے باوجود اور ہر ملک میں کہیں مائنورٹی میجورٹی مسلمان ہونے کے باوجود جن ذلتیوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہماری ذلتیوں کے ایام گزر رہے ہیں؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ جو مسائل قرآن نے ان کے لیے بیان فرمائے وہ مسائل آج ہمارے لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم غمگین نہ ہو اور پریشان نہ ہو، میں تمہیں سربلند کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے بنو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے بنو گے تو پھر میں تمہیں ذلتیوں کے کانتوں میں پھول کے ہار پہناؤں گا، پھر تمہیں بدنامیوں کے راستوں سے عزت کی گدی پر بٹھا دوں گا. شرط یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو جوہر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو انبیاء کرام لے کر کے آئے، جس کی دعوت نبیوں نے دی، جس کی دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو اپنے آخری سانس سے پہلے یہ کہہ کر گیا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات بھی ہو تو امت تک پہنچا دینا، جو یہ کہہ کر گیا ہے الصلاۃ الصلاح وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا، اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ سارے فرمودات جو ہیں وہ اسی لیے ہمیں کہہ کر گئے ہیں تاکہ امت اس کام کو صحیح طور پر فرض انجام دے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، خیر میں تو یہ بیچ میں ضمناً بات یاد آ گئی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قرض کا مطالبہ کرنے والا آیا تو اس نے بہت برا بلا کہا، صحابہ نے اس کو روکنا چاہا، دانتنا چاہا، حضرت نے فرمایا نہیں، ان لصاحب الحق مقال، اس کا حق باقی ہے، اس کو بولنے کا حق ہے، بولنے دیجیے. تو معاذ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نماز کے لیے آ رہا تھا، اور اس کے جو ہیں بحث و مباحثہ کی وجہ سے نماز کا وقت ختم ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھ پایا، تو حضرت نے فرمایا اچھا میں تجھے ایک عمل دیتا ہوں، اگر تو اس عمل کو کلتا رہے گا اللہ تیرے آسمان کے برابر کے قرض کو اللہ ادائیگی کی صورتیں پیدا کر دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتایا، قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ان دونوں آیتوں کو یہ معاذ کثرت سے پڑھتے رہو، اللہ آسمان کے برابر قرض ہوگا ادائیگی کی صورتیں پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عزت چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھتے رہو، وہ معیز ہے عزت دینے والا جو تمہاری عزت کے فیصلے کرے گا۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال ایمان اللہ کو بہت محبوب ہے، ایمان اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے اللہ کو کہ سارے مسائل کا حل ایمان پر ہے، دنیا ہو یا آخرت میں۔ اب میں آخرت کی ایک دو باتیں سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ایمان اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ قیامت کے دن روایتوں میں یوں آتا ہے کہ دو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور بڑا شور ہوگا ان کا، مشکات شریف میں روایت ہے، بہت شور کریں گے وہ۔ اللہ ان کو بلائے گا، پوچھے گا کیوں شور کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تو دیکھتا ہے کہ آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کہے گا پھر میرا وہی حکم ہے، جاؤ اندر، واپس جاؤ۔ تو ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا، ایک رک جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کیوں رک گیا تو؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمتوں کے تذکرے بہت سنے تھے کہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے جرائم بہت ہوں گے، جن کے گناہ بہت ہوں گے۔ فرمایا اچھا میری رحمت پر تجھے اتنا اعتماد، اتنا اعتماد؟ کہا جی بالکل، میں دنیا میں بڑے تذکرے سن کر آیا تھا کہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے رحم آتا ہے یا نہیں۔ اللہ کہے گا اسی اعتماد کی بدولت میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ دوسرا جو جہنم میں چلا گیا، اللہ اس کو بلائے گا کہ تیرے ساتھی کو اعتماد تھا، تجھے اعتماد نہیں تھا میری صفت رحمت کے اوپر، تو کیوں چلا گیا؟ وہ یہ کہے گا اللہ ساری زندگی تو میں نافرمانی کر کے آیا، میں نے آج سوچا کہ لاؤ ایک تو عمل کر لوں تیری بات پر، شاید کہ تجھے رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا اسی بات کو ماننے کی بدولت میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ فیصلہ ایمان کے والوں کو ہوگا، غیر ایمان کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک کافر کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر میں 10 دنیا کے برابر تجھے دوں تو کیا تو مجھے اس جہنم سے بچنے کے لیے مجھے دے دے گا فدیے میں، بدلے میں؟ وہ کہے گا رب کریم 10 نہیں، 200 دنیا اگر تو مجھے دے تو میں جہنم کی آگ کے بدلے میں تجھے حوالے کر دوں گا، لیکن تو مجھے اس سے بچا لے۔ اللہ کا جواب اس وقت ہوگا اپنے بندے سے، میرے بندے میں نے دنیا میں تجھ سے، تیرے پاس اس سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، یہ 20 دنیا، 10 دنیا، ایک دنیا بہت دور کی بات، میں نے بہت معمولی چیز مانگی تھی، اور وہ تھی کہ میری توحید کا قائل ہو جا، مجھے ایک مان لے۔ میں نے بہت معمولی بات تیرے پاس مانگی تھی، لیکن تو اس وقت قائل نہ ہوا۔ اس روایت میں حضرات اقابر نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس سے اللہ ایمان کی عظمت بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت۔ ایک آدمی مجرم کو جہنم سے ایمان والا ہوگا نکالے گا، ایک درخت کے نیچے کھڑا کرے گا، پھر ایک درخت اللہ نکالے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے آگے لے چل، وہ کہے گا آئندہ نہیں مانگے گا، کہا نہیں تیری عزت کی قسم نہیں، اللہ وہاں لے جائے گا، پھر وہ مانگے گا اور ایک درخت، اللہ کہے گا عجیب ہے ابن آدم، وعدہ کر کے وعدہ توڑتا رہتا ہے، قسم دے کر قسم توڑتا رہتا ہے، پر میں اب نہیں مانگوں گا۔ اللہ آہستہ آہستہ جنت کے دروازے پر بھیج دے گا، یہاں تک کہ اندر میں بھیج دے گا اس کے مطالبے کے اوپر، اور کتنا عطا کرے گا؟ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ ایسی ایک دنیا کے برابر، اور ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ 10 دنیا کے برابر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر کوئی چیز وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ مضمون اس لیے چھیڑ دیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ چتنی روتی پر زندگی گزارنے آسان ہے، چتائی پر زندگی گزارنے آسان ہے، دو روم کے کمرے میں، مکان میں زندگی گزارنے آسان ہے، لیکن بغیر ایمان کے زندگی گزرے یہ مشکل ہے۔ یہ عظیم المرتبہ دولت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے میں روزانہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی عظیم المرتبہ دولت ہم کو عطا فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ جب مجرموں کی صفیں لگی ہوگی قیامت کے دن جن کو جہنم میں لے جانا ہے اور بہت زیادہ معاصی اور گناہ ہے، سر ان کے لڑے ہوئے ہیں گناہوں سے، اور اتنے میں ایک آدمی گزرے گا جس کا جنت کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا، نہ معلوم وہ کون ہوگا. اللہ کا لال، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کے باپ میں کہ وہ کون ہوگا. آج کل جو لوگ، بعض لوگ اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں میں نیک ہوں تو برا ہے، میں اچھا ہوں تو برا ہے، میں نمازی ہوں تو بے نمازی ہے، میں دیندار ہوں تو فاسق ہے، ہم کون ہو گئے فیصلہ کرنے والے. مولانا تقی صاحب عثمانی نے بخاری شریف کے درس میں فرمایا ہے، آج کل ہم نے کفر کا جو ہے فیکٹریاں کھول رکھی ہے کہ جس پر چاہے کفر کے فتوے دیتے رہو. فرمائے کیا جنت کے ٹھیکے ہم نے لے رکھے کہ جس کو چاہے کافر کہہ دے اور جس کو چاہے مومن کہہ دے. اور پھر حدیث پیش فرمائے، فرمایا خدا قادر ہے اس بات کے اوپر کہ سارے کافروں سے جنت بھر دے اور سارے مومنوں سے جہنم بھر دے. کوئی اس کے اوپر ہمارا کوئی اجارہ تھوڑے ہی ہے اس رب کریم کے اوپر. اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہم کو ایمان دیا ہے، پیشانی رگڑنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اس کے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے رہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے، دیندار نے کسی بے دین کی برائی کی، غور سے سنو اس روایت کو، میں پہلے اپنی ذات کو پھر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اگر ہم نے اپنی دینداری پر اترا کر، غرور کر کے، نمازوں پر تکبر کر کے ہم نے آپ کی برائی کی، حدیث شریف میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہتا ہے کہ جب تو میرے بے دین بندے کی برائی کرتا ہے اپنی عبادت پر غرور کر کے، ایک دن آئے گا کہ میں اس کو توبہ کی توفیق دے کر جنت میں لے جاؤں گا، اور تیری دینداری کے باوجود تیرے تکبر کی بنیاد پر تجھے جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ حفاظت فرمائے. کبھی اترانے کی ضرورت نہیں اپنی دینداری پر، اپنی نمازوں پر، یا اپنی زکوٰۃ پر، اپنے صدقات پر، اپنے خیرات پر، اپنے اچھے اعمال پر ہمیں کبھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر وہ مجرموں کی صف ہوگی لمبی چوڑی، اور ایک جنتی آدمی وہاں سے گزرے گا تو ایک صاحب یوں کہیں گے، بھائی ادھر آؤ نا، تمہیں معلوم ہوگا دنیا میں تم پیاسے تھے، پانی کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا، آج تم جنت پہ جا رہے ہو، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، کچھ تو میری سفارش آپ کر دیجئے. فرمایا کہ وہ جنتی آدمی ایک گلاس پانی کو یاد کر کے اللہ سے اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. اتنے میں اور ایک آدمی گزرے گا اور ایک مجرم کہے گا اس سے، بھائی ادھر آؤ نا، ہم نے تمہیں وضو کرایا تھا اور وضو کے لیے پانی دیا تھا، تمہیں پانی کی ضرورت تھی، تمہیں یاد ہے؟ کہا جی. کہا میں جہنم میں جا رہا ہوں، میری کچھ سفارش کر دو، اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا. یہاں علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف میں شرح کرتے ہوئے ایک بہت پیارا جملہ لکھتے ہیں جو میں اپنے دل کو کہہ رہا ہوں اور ہم سب اپنے دلوں کو کہیں. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں نیک کام میں کسی کے کام آ جانا یہ قیامت میں ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہو جائے گا. کوئی بھی نیک کام میں، کوئی بھی نیک کام، چھوٹا کام ہو، ایک پانی کا گلاس کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے قیامت میں بچنے کا ذریعہ ہو گیا. فرمایا علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے، دنیا میں کسی کے لیے خیر کے کام آ جاؤ، شر کے کام میں تو بہت آتے ہیں. اقبال نے کہا ہے نا کہ چلتے ہوئے کو گرانا تو بہت آسان ہے، گرے ہوئے کو اٹھا لو یہ کمال ہے. آج لوگوں کو رلانا اور گرانا اور مٹانا اور تباہ کرنا اور برائیاں کرنا یہ تو سبھی کو آتا ہے، لیکن جو گر چکا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، اس کو سینے سے لگا لو، اس کو کھڑا کرو اور اس کے بہتے ہوئے آنسو کو پوچھ لو اور اس کے تسلی کے دو کلمات کے ہو اور اپنے سینے سے لگا لو، یہ کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے حبیب نے گرتوں کو اٹھایا ہے، اٹھائے ہوئے کو گرایا نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ، اسوہ اور نمونہ ہے. تو خیر میں نے اسی بنیاد پر آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ اس کے لیے محبتوں کی چادر بچھا دیں گی، لوگوں کے دل اس کے باب میں محبت سے بھر جائیں گے. دنیا میں کچھ نفرتیں معلوم ہوگی لیکن آخرت میں تو ہے ہی نبی کی نگاہ میں محبت، اللہ کی نگاہ میں محبت، انبیاء کی نگاہ میں محبت، صالحین کی نگاہ میں محبت، اولیاء کی نگاہوں میں محبت. کس کی محبت؟ مومنین کی. اس لیے اپنے ایمان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے ایمانی گھرانے میں ہم کو پیدا فرمایا، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کی فکریں کریں. اپنی نسلوں کو ایمان کی ایمان کو بچائیں, اور ہم جس بنیاد پر ہمیں فضیلت ملی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کام کو خوب کرنے والے بنیں. قدم قدم پر ہم نیکی کا کام کریں, بھلائیوں کا حکم کریں, برائیوں سے روکیں, ورنہ فضیلت سے کچھ نہیں ہوگا. فضیلتیں تو بیان کی جاتی ہے, لیکن فضیلت والے اعمال بھی تو چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.